الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, قرآن مجید کی مذہبی حیثیت سے الگ اس کی ایک دوسری حیثیت پر ہم بحث کر رہے تھے کہ وہ اس زمانے کی عربی زبان کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کو اس دور کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں نے یکساں زبان و ادب کے ایک بے مثل نمونے کی حیثیت سے قبول کیا. یعنی یہ چیز مذہبی نقطہ نظر سے الگ ہو کر بھی ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے. اس کے کچھ پہلو ہیں جن کو میں نے آگے واضح کر دیا ہے. یہ قرآن کی ایک بالکل دوسری حیثیت ہے. یعنی کوئی اگر عیسائی ادیب بھی, کوئی اگر یہودی ادیب بھی اس وقت عربی زبان پر بحث کرے گا تو اس کو قرآن مجید کی زبان سے ایسے ہی استناد کرنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنی اردو کے لیے میر و غالب سے استناد کرتے ہیں. یہ حیثیت قرآن مجید کی مذہبی حیثیت سے بالکل الگ حیثیت ہے. تو یہاں اس حیثیت سے جی فرمائیے. ایک چیز ہے زبان اور ایک چیز ہے اسلوب, یعنی شاعرانہ اسلوب ہے یا تفصیل کا اسلوب ہے یا اطناب کا اسلوب ہے یا ایجاز کا اسلوب ہے. تو یہ فرق تو قرآن میں ہوا ہے, زبان کا فرق نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر و غالب کے زمانے میں ایسے عوامل سماجی سطح پر موجود تھے جو زبان پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گئے, ہر گھر میں پہنچ گئے, تو یہ ایک سماجی عامل ہے جو اب زبان پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی میں نے ذکر کیا تھا متنبی کا. متنبی بالکل قریبی زمانے کا آدمی ہے, بڑا شاعر ہے. اس کی زبان کو قدیم عربی یا عربی معلی یا دور جاہلیت کی عربی کے لیے مستند نہیں مانا جاتا. کیوں نہیں مانا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شہروں میں آتا جاتا, یعنی اور کچھ نہیں ہے. بڑی اعلیٰ زبان لکھتا ہے لیکن شہروں میں آنے جانے کی وجہ سے, یعنی اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کوفہ میں دمشق میں بہت آتا جاتا ہے تو وہاں اجمیوں سے اختلاط کے مواقع ملتے ہیں اور زبان پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز قرآن کے ساتھ زمانہ نزول میں پیش نہیں آئی. تو اس وجہ سے زبان میں تغیر نہیں ہوا, اسلوب میں ہوا. اور اس کا باعث کیا ہے وہ ہم آگے زیر بحث لائیں گے. تو قرآن کی یہ دوسری حیثیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. چنانچہ قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ خود قرآن مجید ہی ہے. اس کے بارے میں, یعنی قرآن کے بارے میں, کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جب ام القرآن میں نازل ہوا تو اس کی الہامی حیثیت, کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے, اس کی الہامی حیثیت, قرآن کی الہامی حیثیت تو بے شک ایک عرصے تک مارز بحث میں رہی. یعنی اس پہ گفتگو ہوتی رہی. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ایک شاعری ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں ایک پرانی طرز کے خطیب ہیں, جادوگر ہیں, جادو کر دیتے ہیں. الہامی حیثیت کے بارے میں بحث ہوتی رہی لیکن اس کی عربیت کو کوئی شخص کبھی چیلنج نہیں کر سکتا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اٹھ کے کہا ہو کہ دیکھیے جی کیا زبان بول رہے ہیں, کیا زبان, یہ نہیں. یعنی اس کے بدترین معاندین کے مکالمے نقل ہیں, خود قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی موجود ہیں, یہ آگے آ جائیں گے. اس نے کہا, یعنی قرآن نے کہا کہ وہ کسی اجمی کا کلام نہیں ہو سکتا اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا. یعنی لوگوں نے جب یہ کہا, کیونکہ اس میں بعض بحثیں ایسی تھیں کہ جو بحثیں ان کا خیال تھا کہ یہ ان کو کیسے معلوم ہوئی, تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجمیوں کا آدمی آ کے سکھا جاتا ہے رات رات میں ان کو یہ باتیں, تو قرآن مجید نے کہا کہ اجمی اگر بتاتا تو پھر یہ عربی ہوتی، یعنی اس کو جواب اس نے یہ دیا. تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو زبان و ادب اور فصاحت و بلاغت کا ایک معجزہ قرار دیا اور قریش کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے مانند کوئی ایک سورہ ہی پیش کرے. یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ وہ اس کے لیے اپنے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں، کاہنوں اور صرف انسانوں ہی کو نہیں، جنات، شیاطین اور دیوی دیوتاؤں میں سے بھی جن کو چاہیں بلا لیں. لیکن یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی شخص نہ اس کی عربیت کا انکار کر سکا اور نہ اس کے چیلنج کا جواب ہی کسی شخص کے لیے دینا کبھی ممکن ہوا. یعنی یہ دونوں چیزیں قرآن کے بارے میں تاریخی حقیقتیں ہیں، مذہبی حقیقتیں نہیں. جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اس حیثیت سے پیش کیا، اور کسی شخص نے اٹھ کر یہ نہیں کہا، اس زمانے کے ادبا شعرا سب موجود تھے اور ظاہر بڑے نقاد ادب ہیں، یعنی کبھی ان کی تعریف پڑھیں آپ تو ایک معمولی خاتون اٹھتی ہے اور اٹھ کر ایک بڑے سے بڑے شاعر کی طبیعت درست کر دیتی ہے کہ یہ تم نے کیا لفظ باندھا ہے اور یہ کیا بات ہے. ایک ہوتا ہے جس طرح کا، ایک زمانے میں دلی میں حال یہ طرح کہتے ہیں کرخنداروں کا بچہ بھی نکلتا تو شاعری تازہ ہوتا ہے، تو ایک دور ہوتا ہے. تو یہ دور تھا اس وقت عرب میں، زبان ادب کے بارے میں بڑی غیر معمولی صورتحال تھی. قرآن پیش کیا گیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا، یعنی مذہبی حیثیت الگ ہے، الہامی حیثیت الگ ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، یا یہ تو معلوم نہیں کہ کس زمانے کی زبان بات کر رہا ہے. مبین عربی، یہ آگے زیر بحث آئے گا کہ قرآن صرف یہی نہیں کہ عربی، عربی مبین اس نے اپنے واضح زبان، بالکل صاف زبان، وہ زبان جو تم بولتے ہو، پیچھے بھی آ چکا ہے. جی جی، ام القرآن مکہ کی عربی. اصل میں عرب جو ہے، یہ آگے ایک بحث آ رہی ہے طہٰ حسین نے جو فی الادب الجاہلی میں کی ہے، میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی زبان بالکل معیاری قرار پا جاتی ہے تو پھر یو پی کا ادیب بھی دلی کی زبان لکھتا ہے، یعنی یہ مجبوری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر زبان کا وہی معیار ہر جگہ ہوتا ہے. میں عمر القیس ہے تو وہ قریشی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان وہی ہے جو قریش کی زبان ہے، اس لیے کہ دوسری زبان کو وہ باری حاصل نہیں ہوتا. لوگوں کون لکھے گا، بیان کرے گا، مدنی اور مدنی زبان میں کوئی فرق نہیں، اسلوب میں فرق ہے، زبان میں کوئی فرق نہیں، وہی عربی. اچھا، واضح، یہ ایک الگ عنوان کے تحت بطور اصول زیر بحث آ رہا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں جو ہم نکالیں گے آگے چل کے. تو قرآن مجید کے لیے جو چیلنج ہے ان کو کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِ بَدُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اور قُلْ إِنِّي اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر یہ چیلنج کیا ان کو کہ اگر تم اس چیز کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا اپنے سب ہم نواؤں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو، کہہ دو کہ اگر سب جن و انس اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا کوئی قرآن لے آئیں تو نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. تو اس حیثیت سے جب کوئی کتاب پیش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مخاطب کیا کرتا ہے، یعنی پیش تو وہ کی جا رہی ہے ایک الہامی کتاب کے طور پر، وہ اٹھ کر اس میں نیم میخ نکالے گا، یہ تو اس میں تو یہ غلطی ہے، اس میں تو یہ بات ہے. تو اس کے مقاصد زیر بحث رہے، لوگوں نے اختلاف کیا اس سے، اس کی الہامی حیثیت زیر بحث رہی، اس پر بڑی بحثیں ہوئیں، قرآن میں بھی نقل ہوئی ہیں، تاریخ میں بھی ہے، کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ تو عربی نہیں یا یہ اس زمانے کی معیاری عربی نہیں ہے یا یہ ہمارے، بلکہ جو کچھ کہا ذرا سنیے کیا کہا. بلکہ یہی نہیں، ام القرآن میں ولید بن مغیرہ، یعنی اس زمانے کے ادب کا بڑا نقاد ہے، اس کی آپ عربی زبان کی وہ کتابیں پڑھیں جس میں اس زمانے کی ادبی تلمیحات اور ادبی وقائے بیان ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا آدمی ہے. یعنی مکے میں گویا جس کے شعر پر ہوتا ہے نا کہ حضرت نے گردن ہلا دی، تو اس سطح کا آدمی ہے. تو اس نے جب سنا، یہ مسلمان نہیں ہوئے، اس نے جب سنا تو جو تبصرہ کیا وہ یہ ہے قرآن مجید کا، ولا ما منکم عارف بالاشعار منی ولا عالم برجزہ ولا قصیدت بلا بقصیدت منی ولا باشعار الجن. وہ کہتے ہیں کہ بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے، نہ رجز اور قصیدے سے، اور نہ جنوں کے الہام سے. یہ جنوں کے الہام سے پہ آپ کو تعجب ہوگا، عربوں کے ہاں جب کوئی بڑا غیر معمولی شاعر شعر کہتا تھا یا کوئی ادیب بات کرتا تھا تو جب وہ محسوس کرتے تھے نا کہ یہ انسانی سطح سے بلند ہو گئی ہے، تو ایک توہمات کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے معاشرے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی جن الہام کرتا ہے. اور عربی زبان میں اس طرح کے اشعار کے الگ مجموعے ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی جن ہے، یعنی یہ انسان کی سطح کی چیز نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے، یہ وہ اپنی حیثیت بیان کر رہا ہے، نہ رجز اور قصیدے سے. عربی زبان میں جو رزمیہ شاعری جو ہوتی ہے، ہمارے ہے جس کو رزمیہ شاعری کہتے ہیں، ان میں جنگ جدال کے موقع کے اوپر اپنی شان مفاخرت مباحات کے اشعار کہے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو اشعار ہیں، کبھی آپ لوگوں نے اگر سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں جب خیبر میں اترے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، یہ بھی ایک شاعری ہے، میں وہ ہوں جس کو جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو اس طرح کے اشعار ان کو رج کہتے ہیں، یعنی اس نوعیت کے اشعار. جیسے فردوسی کا شاہنامہ ہے، رزمیہ شاعری ہے، اس میں جنگ جدال سہراب رستم جنگ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر رجز کہلاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھ سے بڑھ کر کوئی شاعری سے واقف ہے، نہ کوئی رجز اور قصیدہ سے واقف ہے، اور نہ جنوں کے اشعار، یعنی جو ان کے ہاں غیر معمولی شاعری سے واقف ہے. واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من ھذا، کہتا ہے خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص کی زبان پر جاری ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں. یعنی یہ اس درجے کا کلام ہے کہ ہے تو عربی میں لیکن یہ کہ بہت بلند کلام ہے. کیسا کلام ہے؟ واللہ انا لقول الذی یقول حلاوہ و انا علیہ لطلاوہ و انہ لمسمر اعلی و مغدق اسفل و انہ لیالو ولا یولا و انہ لیحتم ما تحت. بخدا اس کلام میں بڑی حلاوت اور اس پر بڑی رونق ہے، اس کی شاخیں ثمربار ہیں، اس کی جڑیں شاداب ہیں، یہ لازمن غالب ہوگا، اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے گی، اور اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے گا. یعنی یہ اس کا جب پہلی مرتبہ اس نے قرآن مجید پر اپنا تبصرہ کیا، بھیجا تھا نا اس کو سننے کے لیے، تو اس نے یہ تبصرہ کیا قرآن مجید کے اوپر. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے عربوں کا اس کی زبان، اس کا ادب، اس کا انداز، اسلوب پر مانتا نہیں وہ. یعنی یہ تبصرہ اس کا ہے کہ جو مومن نہیں ہے قرآن کا، اپنے زمانے کا ایک نقاد ادب ہے، کر رہا ہے. شرائع سبا معلقہ میں سے، سبا معلقہ عربوں کے وہ سات قصیدے جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. یہ بیان اگرچہ تاریخی تحقیق کے ماہرین بہت کچھ چیلنج کرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب منتخب ہو جاتے تھے، یعنی پڑھے گئے 10 قصیدے پڑھے گئے، 12 پڑھے گئے، تو ادبا اور محققین نے، زبان کا ذوق رکھنے والوں نے کہا یہ بے مثل قصیدہ ہے، تو اس کو پھر کعبے میں لٹکا دیا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ وہی ان کی سب سے بڑی جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھتے تھے، جو ان کے لیے ایک طرح سے سماجی مرکز بھی تھا، جو ام القرآن مکہ میں مذہبی مرکز تھا ہی. تو وہ قصیدے معلقہ لٹکائے ہوئے قصیدے، معلقہ کا مطلب یہ ہے. تو یہ قصیدے جو ہے ان میں لبیب شعرائے سبا معلقہ، امر القیس ہے، آشا زہیر ہے، اس طرح کے دوسرے شعرا ہیں، ان میں سے لبیب، باقی لوگ تو رخصت ہو چکے تھے لیکن لبیب زندہ تھے جب قرآن نازل ہوا. یہ وہی شاعر ہے، یعنی لبید کس درجے کا شاعر ہے، یہ وہی شاعر ہے جن کے ایک شعر پر فرزدق جیسا شاعر سجدہ ریز ہو گیا. فرزدق دوسرے دور کے بڑے شعرا میں سے ہیں، ایک شعر کی داد دی اس نے تو وہ سجدے میں گر گیا ان کے شعر کے اوپر. لیکن وہ بھی اس کے سامنے اس طرح گل ہوئے کہ جب سیدنا فاروق نے شعر سنانے کی فرمائش کی تو فرمایا بکرا و آل عمران کے بعد اب شعر کا، یعنی ان کا بھی تاثر قرآن مجید کے بارے میں یہ تھا. وہ شعر میں نے نیچے نقل کر دی ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب لبید نے، ان کے مالک کا شعر ہے، وَجَلَسْ سُيُولُ عَنِتْ تُلُولِ كَانَّهَا زُبُرٌ تُجُدُّ مَتُونَهَا أَقْلَامُهَا. یہ شعر جب انہوں نے پڑھا اپنے مالک میں تو فرزدق سجدہ ریز ہو گیا. اس کے اندر اصل میں ایک بڑی خوبصورت اور نادر تشبیہ ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ اجمی ذوق اس طرح اپریشیٹ نہ کر سکے. یعنی تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ کو، اس لیے کہ یہ چیز کچھ زیر بحث بھی آتی ہے. عربی شاعری کا ایک بڑا پامال مضمون یہ ہے، بدو لوگ ہیں، یعنی یہاں خیمے لگے، اس کے بعد شادابی کا موسم ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت پڑ گئی، خیمے اٹھائے کسی اور جگہ چلے گئے. یعنی ان کی زندگی میں یہ عام ہوتا، شہری تمدن میں رہنے والے لوگ الگ تھے لیکن شہر بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 200-400-500 کی آبادی ہے زیادہ تر لوگ. اب بھی صورتحال یہی ہے، یعنی اس وقت بھی وہ اس کو بہت لطف کی چیز سمجھتے ہیں کہ کہیں جا کے صحرا میں ایک خیمہ لگا لیا جائے، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا جائے. تو یہ ان کی اس وقت کی زندگی تھی، اس میں قبیلوں کے قبیلے بالعموم اسی طرح سفر میں رہتے تھے. اب ظاہر ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ عقل بھی رکھتی ہے، حسن بھی رکھتی ہے، جذبات بھی رکھتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھتی ہے. تو ایسا ہو جاتا تھا کہ اس کا قبیلہ بھی کہیں خیمہ زن ہو گیا، اس کا قبیلہ بھی خیمہ زن ہو جاتا تھا. اچھا اب ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ایسی ملاقاتیں اور باتیں ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں. اس بعد فیصلہ کر لیا گیا تو خیمے اٹھا لیے گئے، تو اس کی یاد کے کچھ نقوش وہاں باقی رہ جاتے تھے. یعنی آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، تو یہ ہو جاتا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ پھر شاعر ہے اگر، تو اس مقام پر جائے گا تو کہیں چولہے کی تینوں اینٹیں پڑی ہوں گی، کہیں ٹوٹی ہوئی تناب ہوگی، کہیں کوئی نقوش پتھر پر بنائے ہوں گے. دیکھا نا آپ نے، ہمارے یہاں وشال آباد باغ گھر دیوار پر لوگ بنا دیتے ہیں. تو وہ جائے گا اور جا کر ان کو دیکھ دیکھ کر روئے گا، یاد کرے گا، شعر کہے گا. تو یہ عربوں کا ایک عام مضمون ہے ان کی شاعری کا، اور اس میں بڑی خوبصورت شاعری انہوں نے کی ہے. تو اس موقع کے اوپر یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ رخت سفر باندھا اور خیال کیا کہ اب وہ کہاں، اس کے آثار دیکھیں جا کر، پتہ نہیں کتنا سفر کیا، اونٹنی کی مہار تھامی ہوئی ہے، چل رہے ہیں صحرا میں جا کے بڑی مشکل سے جگہ تلاش کرنی چاہیے، تو معلوم ہوا کہ بارشوں نے آثار مٹا دیے. ہے نا ایک الم انگیز صورتحال. وجلس سیول انتلول کان نہا، سیلاب آئے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک ایک چٹان سے نقش مٹا دیا. اب تو یہ ایسے کاغذ بن گئے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ایک نئی تحریر ان کے اوپر لکھ دیں. یعنی ایسا کاغذ بن جانا کہ آپ چاہیں تو ایک نئی تحریر اس کے اوپر لکھ دیں، یہ کسی چیز کے مٹ جانے کی آخری تعبیر ہے نا. تو اس تشبیہ کی وجہ سے وہ سجدہ ریز ہو گیا. وہ جلس سیول ان تلول کان نہا زبرن تجد متو نہا اقلامہ. میں اس پہ اب زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا ہی کافی ہے. تو فرزدق اس تشبیہ پر سجدہ ریز ہو گیا. یہ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ اگر کسی مجلس میں شعر سنائے جا رہے ہیں اور میر نے کہہ دیا کہ مغل بچے اچھا کہتے ہو، تو بھائی یہ بات ہے نا. تو یہ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی ہے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ، یعنی ایک دوسری بات ہے، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ بغیر کسی ادنا تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے. یعنی قدیم لٹریچر کے معاملے میں ایک دوسری بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بات کے ادوار کی آمیز ہو گئی. تو قرآن کے ساتھ یہ بھی ہے معاملہ کہ وہ باللفظ منتقل ہوا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شعر کو عام طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر. زبان کی بحث میں آپ اگر مثال کے طور پر نور اللغات اٹھا کر دیکھیں یا فرہنگ آستیا اردو زبان کے جو قدیم لغت ہیں آپ انہیں اٹھا کے دیکھیں تو عام طور پر شعر سے استشاد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ شعر باللفظ منتقل ہوتا ہے، یعنی شعر میں آپ مفہوم نہیں منتقل کرتے. تو قرآن مجید کی ایک اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفہوم منتقل ہوا ہے یا اس میں بعد میں کوئی تغیرات کر دیے گئے ہیں، وہ باللفظ منتقل ہوا ہے. یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے یا نہیں، یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ اس میں کوئی تغیر ہو گیا ہے. تو وہ اس زبان کا مستند ترین ذخیرہ بن گیا اس لحاظ سے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ بغیر کسی ادنا تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے. چنانچہ یہ حقیقت اب بالکل مسلم ہے کہ خدا کی اس زمین پر یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل اور ایک برہانے کا تھا. یعنی یہ اس کی ایک دوسری حیثیت. زبان کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے عربی زبان میں کہ یہ اسلوب قرآن نے استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد دوسری رائے نہیں. آپ عربی زبان کی قواعد کی، انشاء کی، گرامر میں جو بحثیں ہوتی ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے محققین، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہوتے، اس کے محققین کیا کریں گے، ایک قاعدہ بیان کریں گے، ایک اسلوب بیان کریں گے. آگے کیا لکھیں گے، وہ علیہ التنزیل، دلیل کیا ہے، اس پر قرآن ہے. یعنی یہ جو حیثیت ہے یہ اس زبان کی ایک مسلم حیثیت ہے. کوئی لغت عربی زبان کا اٹھا لے, ماہرین لغت کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر مذہب بیزار ہوتے ہیں, لیکن اس حیثیت کو چیلنج عربی زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا, یہ ایک بالکل مانی ہوئی چیز ہے. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ زبان کے معاملے میں بھی, مثال کے طور پر میں عمر القیس کا ایک شعر پڑھتا ہوں, تو عمر القیس کی زبان بڑی اعلیٰ زبان ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ عمر القیس کی طرف اس کی نسبت پر بحث ہو سکتی, تو مسئلہ ہو گیا نا. قرآن کے معاملے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی, یعنی وہ اپنی زبان کا بہترین نمونہ ہے. تو یہ ایک ماخذ اس کا قرآن ہے, یعنی عربی زبان کا, عربی معلیٰ کا ایک ماخذ, یعنی قرآن اپنی زبان کا ایک ماخذ خود ہے. اور اس کی بڑی عمدہ مثالیں آپ کو ملیں گی, یعنی قرآن مجید میں چونکہ چند مضامین ہیں, قرآن کے مضامین چند ہیں, ان کو وہ مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو یہ جو چیز ہے اس نے بھی قرآن مجید میں زبان کے بڑے نظائر جمع کر دیے. اس چیز نے قرآن مجید کے بعد یہ زبان, یعنی وہ عربی معلیٰ, ام القرآن کی عربی معلیٰ, دور جاہلیت کی عربی, قرآن مجید کے بعد یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے. یعنی جو دوسرا ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حدیث بھی اس زمانے کی زبان میں ہے نا, لیکن کیا ساری, یہ میں آگے واضح کرتا ہوں. اسی طرح صحابہ کرام, ان میں بھی جو فصحا بلغا ہیں ظاہر ہے کہ اس زمانے کی زبان بولتے تھے. تو یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے. یعنی یہاں دیکھیے جملہ یہ نہیں ہے کہ حدیث نبوی اور آثار صحابہ سب کے سب اس زبان میں ہیں, نہیں, اس میں آپ کو مل جائے گی یہ زبان ملتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جسے اب زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. اس جملے کو سمجھ لیجئے, یعنی ہمارے ہاں حدیث اور آثار صحابہ یہ دو الگ الگ, حدیث عام طور پر بولا جاتا ہے ان اخبار احاد کے بارے میں, اخبار احاد کی میں شرح کر چکا ہوں, وضاحت کر چکا ہوں, ان کے بارے میں بولا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو بیان کرتے ہیں منسوب کر کے, قول فعل تقریر تصدیق کو. اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام کی کوئی بات اس میں بیان ہوتی ہے, اس میں تاریخی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس میں دین کے بارے میں ان کے تبصرے بھی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ نقل ہوئے ہیں, لیکن ان کے نقل کرنے کے معاملے میں یہ نثر ہے. یعنی قرآن میں تو یہ ہوا نا کہ اللہ کا کلام ہے اور ایک خاص اسلوب میں ہے اور اس کو مسلمانوں نے یاد کر کے باللفظ منتقل کر دی, یعنی اس میں بحث اب یہ نہیں رہی. حدیث کے معاملے میں یہ ممکن ہی نہیں ہوتا, یعنی میں اب بہت سی باتیں کروں گا تو آپ ان باتوں کو باللفظ نہیں منتقل کر سکتے, بالمعنی منتقل کریں گے. بالمعنی کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر دیں. تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی, یعنی روایت تو کی گئی ہے, ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے, وہ باللفظ بھی ہو سکتی ہے, یعنی آپ نے بیان ہی میرا جملہ دہرا دیا, اور وہ بالمعنی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر دیا. تو حدیث اور آثار صحابہ دونوں میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے, روایت بالمعنی کی گئی ہے. یعنی یہ جتنے بھی محدثین ہیں یا اس فن کے محققین ہیں انہوں نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں روایت بالمعنی کے سوا چارہ نہیں. یعنی کسی آدمی سے یہ اصرار کرنا کہ وہ ہر بات کو لفظوں میں بیان کرے تو یہ گفتگو ایسے ہو نہیں سکتی روایت, چنانچہ اس میں بالمعنی مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے. اچھا جب ہم مفہوم بیان کرتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا کیا ہوتا ہے, یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جگہ جگہ بعض اوقات اصل الفاظ بھی کر دیتے ہیں بیان. ایسا ہوتا ہے نا, خاص طور پر کسی بڑے آدمی کی بات بیان ہو رہی ہے یا کوئی غیر معمولی بات بیان ہو رہی ہے جس نے متاثر کیا ہے, تو وہ جملہ بھی ہم کو یاد رہ جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مولانا مودودی کا ایک واقعہ سنایا زبان کے بارے میں, تو اس میں یہ ہے کہ ساری بات تو میں نے بالمعنی بیان کیا لیکن آخری جملہ باللفظ ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض جملے اسی طرح ہو جاتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا ایک معمولی حصہ ایسا ہے, بہت کم ہے, جس کو زبان کے بارے میں سند اور حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی سارے نہیں پیش کیے جا سکتے, ان کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بیان ہی وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے یا صحابہ اکرام نے بولے تھے. اچھا لیکن یہ جتنا کچھ بھی باقی ہے, جتنا کچھ بھی باقی ہے, یعنی جتنا بھی ہو گیا, یعنی اگر مثال کے طور پر 50 جملوں میں 2 جملے بھی مل گئے ہیں آپ کو, لیکن یہ جتنا کچھ بھی باقی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے. یعنی اگر کوئی زبان کا مطالعہ کرنا چاہے تو جس طرح قرآن مجید تو سارا کا سارا سند اور حجت ہے تو آپ کو اس میں بھی بہت سی چیزیں مل جائیں گی. بعض اسالیب ایسے ہیں کہ زبان کی کچھ پیسے آ گئے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حدیث میں بعض وقت بڑی بول چال کی زبان ہوتی ہے, گفتگو ہے, آپس میں آدمی بعض کو طنز بھی کرتا ہے, تعریف بھی کرتا ہے, ڈانٹ بھی دیتا ہے, زجر بھی کرتا ہے, توبیخ بھی کرتا ہے. اس کے بڑے خوبصورت اسالیب ہیں جو بعض جگہوں پر آ گئے اور وہ باللفظ ہیں, ظاہر عربی بول رہے ہیں لوگ. اچھا بالمعنی میں بھی یہ ہے کہ وہ جو آگے روایت کر رہا ہے وہ بھی قریب کے زمانے ہی کا ہے, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں باقی رہ گیا ہے, کچھ نہ کچھ. یعنی ایسا نہیں کہ آدمی زبان کی بحث کر رہا ہو اور یہ کہے کہ یہ تو فلاں حدیث میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے. اہل فن کے نزدیک یہ چیز یہ اہمیت نہیں رکھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ باللفظ روایت ہوئی ساری کی ساری. تو جتنا کچھ بھی باقی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے. یہ افصح العرب والعجم اور فصحائے صحابہ کی زبان ہے, یعنی یہ زبان جو ہے یہ رسول اللہ افصح العرب والعجم, خود حضور نے اپنے بارے میں کہا کہ میں فصیح ترین لوگوں میں سے ہوں, اور یہ بھی کہا کہ میں حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں پرورش میں نے پائی ہے جس سے زیادہ بہتر زبان عرب میں نہیں سیکھی جا سکتی. یعنی زبان کو محفوظ کرنے کے عربوں کا اتنا اس معاملے میں اہتمام تھا کہ قریب میں جو بدوی علاقے تھے جن میں شہری تمدن کے اثرات نہیں تھے, بچے وہاں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے. یہ آج کل کے زمانے کے مسئلے نہیں ہیں, آپ اجنبی محسوس کر رہے ہوں گے, اب کیا ہوتا ہے, یعنی بچہ جو لفظ چاہے جس طرح چاہے بولتا ہوا آ جائے. تو ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ دلی کے لوگ اپنے بچوں کو کہیں اگر ننہال دہال میں, ظاہر ہے کہ شادیاں تو ہو جاتی تھیں نا, لے جانا ہو تو ساتھ نہیں لے جاتے تھے, زبان پر برا اثر پڑے گا. اگر میر صاحب جیسا آدمی تانگے میں بیٹھے ہوئے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ زبان بگڑ جائے گی. میر کی شاعری آپ لوگوں میں جن کو زبان کا ذوق ہے ضرور پڑھیں, اس میں اردو زبان. وہ جب وہاں گئے ہیں لکھنؤ میں تو بیچاروں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, حالات بہت خراب تھے, ان کی شہرت تو لکھنؤ میں پہنچ چکی تھی لیکن لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا. آج کل کے زمانے میں ٹیلی ویژن پر تصویر تو نشر نہیں ہوتی تھی بڑے لوگوں کی, تو اس وجہ سے لوگ واقف نہیں تھے. کسی مشاعرے کی مجلس میں چلے گئے تو لوگوں نے کچھ لکھنؤ کے بانکے, کوئی ادھر کا جملہ کوئی ادھر کا جملہ, تو اس کے بعد وہ خاموش بیٹھے رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت اب کچھ پڑھیے, تو انہوں نے کہا کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکن ہو, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے, دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے جار کے. تو ایک وہ زمانہ بھی تھا میر کا, تو میر کی زبان جو میر صاحب اپنی زبان کا اہتمام کریں گے کہیں وہ بگڑ نہ جائے جب یہ زبان ہے. تو اسی طریقے سے جو حدیث کے اندر بعض چیزیں ہم کو ملتی ہیں اس میں باللفظ کا اہتمام ظاہر ہے کہ ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ افصح العرب والعجم اور فصاحے صحابہ کی زبان ہے, اور اپنے الفاظ و محاورات اور اسلوب بیان کے لحاظ سے اس زبان کا بہترین نمونہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی یہ اگر آدمی اس کا اچھا ذوق رکھتا ہو تو قرآن کے بڑے قریب ہے, ظاہر ہے اسی زمانے کی زبان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں, یعنی حضور نے بعض دعائیں سکھائی ہیں مختلف موقعوں پر لوگوں کو, اب ظاہر ہے کہ ان کو لوگوں نے باللفظ کوشش کی ہے یاد کرنے کی اور روایت کرنے کی, اس میں بھی جملوں کا اختلاط ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں, تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات میں, اسی طرح حضور نے بعض موقعوں پر بعض بڑی خوبصورت مثالیں بیان کی, تمثیلیں ہیں بعض, یعنی کسی موقع پر کوئی بات سمجھانے کے لیے, تو لوگوں نے اس تمثیل کی خوبصورتی کی وجہ سے کوشش کی ہے کہ وہ باللفظ روایت ہو. دعاؤں, تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات, اچھا ایسے ہی مکالمہ ہوا ہے, یعنی کسی صحابی نے کوئی جملہ بولا حضور نے اس کے جواب میں کوئی جملہ بولا ہے, جملہ خوبصورت ہے, تو لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی وہ باللفظ روایت کرتے ہیں. یعنی یہ وہ فطری چیزیں ہیں جو زبان کے نقل کرنے میں پیش آ جاتی ہیں. چونکہ بالعموم, دیکھیے لفظ بالعموم ہے, ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہوا ہے, چونکہ بالعموم روایت میں لفظ کا اہتمام ہوا ہے, یعنی ان چیزوں میں عام طور پر لوگوں نے کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں ہی میں یا صحابہ کے لفظوں میں بات آ جائے. اس وجہ سے اس زبان کے نظائر سب سے زیادہ انہی کی روایت میں ملتے ہیں. یعنی یہ جو روایت بالمعنی ہے نا, یہ اس میں مدعا تو ادا ہو جاتا ہے. ایک بڑی مشہور روایت ہے, کبھی حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, اس کو لیلۃ العریس کی روایت کہتے ہیں, کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا آپ نے, تو وہاں پر آپ نے بلال سے کہا کہ بھائی بہت رات ہو گئی اور عین ممکن ہے کہ صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکے, تو ایسا ہے کہ ہم سوتے ہیں تو تم ذرا اس معاملے میں نگرانی رکھنا. اور ہوا یہ, وہ بھی سو گئے. تو جب سورج کی کرنیں پورے لشکر پر پڑی تو اس کے بعد آنکھ کھلی سب کی, تو حضور نے ان کو بلا کے پوچھا. اب جب پوچھا حضور نے ان کو تو یہ نقل کر رہے ہیں لوگ, تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, تو اب یہ ہے کہ اس کو انہوں نے بیان کیا, عرب ہے, اس کو بیان کیا انہوں نے. تو امام مالک نے یہ کیا ہے کہ اس میں ایک روایت وہ ہے جس میں باللفظ بیان ہوا ہے اور دوسرے میں بالمعنی بیان ہوا ہے, دونوں ساتھ ساتھ رکھ دیے. بالمعنی والا کہتا ہے فرقت, تو عربی میں رکھا تھا کہ مطلب سو گیا, میں سو گیا, ٹھیک ہے, یعنی یہی بات انہوں نے کہی تھی. لیکن باللفظ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا غلبت نہیں آیا, میری آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا, آنکھیں جو ہیں. اب یہ بعض اوقات کسی زبان کے اندر, ایک ہمارے دوست تھے تو وہ عرب میں ہوتے تھے تو ان کے جوتا گم ہو گیا مسجد کے باہر. جوتا گم ہونا مسلمانوں کی عمومی روایت, ان کا جوتا گم ہو گیا. اب وہ بڑی اچھی عربی جانتے بولتے تھے, میرے پرانے دوستوں میں سے, تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ میں اب یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جوتا گم ہو گیا. تو کئی میں نے جوتا گم ہو جانے کے بارے میں جو عربی میں جملے تھے وہ بولے, تو آخر وہ جو شیخ تھے نا, انہوں نے تھوڑی دیر میں کہا تو یوں کہا نا اوخذت نیالی. اب اوخذت نیالی میں کیا بات, یعنی یہ عربی زبان کا اداشناس ہی جانتا ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ کیا چیز. محمد حسین آزاد کے نا سخندان فارس, اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں جب ایران کا سفر کیا ہے تو فارسی زبان کے اسالیب محاوروں کے اوپر بڑی اچھی کتاب ہے, تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, ایرانیوں کے گھر میں, تو اس میں ہوا یہ کہ اما بی نے دیگچا چڑھا رکھا تھا چولہے پر اور ایک چھوٹی بچی کو وہاں بٹھا دیا, خود وہ کہیں چلی گئی. اب دیگچا آپ جانتے ہیں نا, دیگچا کیا کرتا ہے جب چولہے پر چڑھا ہوا ہو, تو وہ دیکھ رہے تھے کہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں, فارسی کے بڑے عالم ہیں محمد حسین آزاد, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں اب یہ کیسے بیان کرے گی, تو جتنے الفاظ میرے ذہن میں تھے وہ میں سوچتا رہا کہ یہ کہے گی, ماں کو آواز دے کے یہ کہے گی. لیکن جب کہتے ہیں کہ اس نے وہ دیکھتا وہاں پہنچ گیا, تو اس نے ظاہر ہے کہ اس نے گھبرا کے آواز دی اپنی ماں کو, تو جو محاورہ اس نے بولا میرے لیے نیا تھا, اما دیکھتا سر کرتا. اب یہ فارسی ہے, یعنی اس کے لیے دس اور محاورے ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھتا سر کردہ یہ بس ایک صاحب ذوق فارسی کا ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا خوبصورت زبان ہے. لیکن یہ بھر عام آدمی جو ہے وہ بسا اوقات لغت میں لفظ دیکھتا ہے, دوسری زبان کو سیکھتے ہوئے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, تو اما دیکھتا سر کردہ میں جو بات ہے وہ تو بہرحال وہی رہے گی, تو ایسا ہوتا ہے. باللفظ کا معاملہ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں, تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات میں چونکہ بالعموم روایت باللفظ کا اہتمام ہوا ہے, اس وجہ سے اس زبان کے نظائر, اس زبان کے یعنی دور جاہلیت کی عربی کے نظائر سب سے زیادہ انہی کی روایت میں ملتے ہیں, یعنی دعاؤں میں ملیں گے, تمثیلات میں ملیں گے, حدیث میں ہم کو یہاں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. چنانچہ قرآن کی زبان کے طلبا اگر اس بحر زخار میں غواسی کریں, یہ ایک بڑا سمندر ہے, بحر زخار یعنی بڑا بے قرار سمندر ہے, اس سمندر میں اگر وہ غوطہ خور غوطہ لگائیں, غوطہ خوری جانتے ہیں نا, آپ کو بولے ڈبکی مارتا تو اس کو غواسی کہتے ہیں. اگر اس بحر زخار میں غواسی کریں تو اپنے لیے بہت کچھ لولو لالا جمع کر سکتے ہیں. لولو موتی اور لالا روشن, تابناک, تابندہ, درخشندہ, لالا, یہ وہ لالا نہیں ہے جس کا پھول کھلتا ہے, وہ ہے کے ساتھ ہوتا ہے یا الف کے ساتھ. اور لولو تو آپ جانتے ہی ہیں, لولو مکنون تو قرآن میں بھی بہت پڑا ہوگا. تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب پچھلے پانچ سال سے اس جملے پر تحقیق کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن کی زبان کے طلبہ اگر اس بحر زخار میں غواسی کریں تو اپنے لیے بہت کچھ لولو لالا جمع کر سکتے ہیں, اور قرآن کی لفظی اور معنوی مشکلات کو حل کرنے میں اس ذخیرے سے ان کو بڑی مدد مل سکتی ہے. دیکھیے یہاں جملے جو ہیں وہ نہ سند کے ہیں نہ حجت کے ہیں, نہیں آدمی کے لیے متاع بے بہا ہے اس سے مدد مل سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب ذوق آدمی کو سمجھنے میں مدد تو مل جائے گی, بحث ہو جائے تو سند کے طور پر حدیث نہیں پیش کی جا سکتی زبان میں, یعنی باللفظ میں اپنے ذوق سے محسوس کرتا ہوں ہے, لیکن آخری درجے میں کہا نہیں جا سکتا یہ. تو آپ دیکھیں اس پیراگراف میں, یعنی قرآن کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ یہ صرف دین ہی کی حتمی عجت نہیں ہے, اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل اور ایک برہانے کا تھے. یعنی وہاں تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر آپ نے نظیر پیش کر دی تو بات ختم ہو گئی, لیکن یہاں کیا ہے، آپ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو مدد ملے گی، بعض اسالیب کو سمجھنے میں آپ کو بہت کچھ اس سے حاصل ہو جائے گا۔ آخری درجے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ نثر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک آدھ جملہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بہرحال آدمی جب روایت کرتا ہے خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ اس میں اہتمام کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ذخیرہ جو ہے اس میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اس میں جانوی، عام طور پر یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سند کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد یعنی حدیث اور آثار صحابہ کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ، جی جی ان کا موقع یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اپنی یہ حیثیت پیش کی تو جس ماحول میں پیش کی اس میں اصل میں جس طرح قرآن کا بے مثل ہونا بطور اپنے مضمون اور معنی کے لحاظ سے زیر بحث تھا، اسی طرح زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی زیر بحث تھا۔ تو مخاطب نے اس موقع کے اوپر اس کے اس پہلو کے بارے میں کوئی مین میخ نہیں، یعنی جس وقت آپ کوئی چیز چیلنج کے انداز میں پیش کرتے ہیں تو بے شک آپ نے چیلنج پیش تو کسی اور پہلو سے کیا ہو، لیکن جو مخاطب ہے وہ تو اپنے پس منظر میں گفتگو کرتا ہے نا، یعنی آپ نے کہا جی یہ قرآن مجید جو ہے خدا کا کلام ہے، یہ میں اسی مثال دوں آپ، یعنی ہمارے زمانے میں بہت سی چیزیں الہامی حیثیت سے پیش کی گئی، تو الہامی حیثیت سے پیش کی گئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر ہی بنانا تھا تو ابو الکلام کو بنایا ہوتا، یعنی کم سے کم زبان تو وہ ہوتی نا۔ تو یہ وہ چیز، یعنی قرآن مجید تو پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں خدا کا کلام ہوں، اور خدا کے کلام کی حیثیت سے ایک ایسی بے مثل چیز ہوں۔ ظاہر ہے خدا کا کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو مخاطب نے اس کے اس چیلنج کو الہامی حیثیت سے تو معرض بحث میں لانے کی جسارت کی اور گفتگو بھی ہوئی اس بات پر، یہ نہیں کہا آگے بڑھ کے کہ یہ خدا کا کلام کیا ہو سکتا ہے، اس میں تو زبان کی غلطی ہے۔ غلطی نکالنا تو کہے گا ہی نا، یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس درجے کا کلام پیش کرو۔ تو کلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، مفہوم اور بالکل ایسا ہی کوئی بھی آدمی کہہ سکتا۔ ٹھیک بالکل صحیح، یہ جب کہا جاتا ہے میرے جیسی تو نہ کہنے والے کے پیش نظر یہ جیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس معیار کی، اس شان کی۔ اصل میں پہلے تو جیسی کو بعض منطقیوں نے پڑھ لیا ہے اس جملے میں، غالب جب یہ کہے گا کہ وہ جب داغ کہتا نا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی، تو یہ ہے چیلنج ہے نا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی۔ تو اس موقع کے اوپر جب آدمی یہ بات کہتا ہے تو یہ جیسی کا مطلب یہ جیسی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس شان کی، اس مقام کی، کوئی چیز لاؤ اگر پیش کر سکتے ہو تو۔ دونوں چیزیں ہیں اس میں، یہ دو تین چیزیں سمجھ لیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی کسی زبان کے بارے میں یا کسی دور کے بارے میں تاریخی مواد ہوگا وہ تاریخی مواد کی حیثیت ہی سے نقل ہوتا ہے. یعنی یہ چیز تو قرآن اور دین اور سنت کی ہو گئی نا, تو اس پر اجماع ہو گیا, وہ ایسے ہی نقل ہوتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی ایسے ہی نقل ہوں گے, قدیم عربی تاریخ بھی ایسی نقل ہوتی ہے, دور جاہلیت کا لٹریچر بھی مثلا کتاب الاغانی ہے, تو کتاب الاغانی جو ہے وہ عربی زبان کے ادب سے متعلق روایات کی کتاب ہے, یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ عربی زبان کے جو ادباء کا حلقہ ہے وہ اس کو ظاہر نقل کر رہا, جس طریقے سے ہمارے ہاں اس وقت مذہب پر بھی کام ہو رہا ہے, ادب پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ تو ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نامہ جاری کیا گیا یا ان کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا. مثلا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جتنا ذخیرہ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات نقل ہوئے ہیں, اس کے اندر قرآن مجید کے فہم و مدعا پر اعتراضات نقل ہوئے ہیں, ان کو تو کسی نے نہیں روکا. اسی تاریخ میں ساری چیزیں اسی ہیں, لیکن زبان اور ادب کے بارے میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. یعنی میں تو یہ بات نہیں عرض کر رہا کہ یہ مثبت طور پر یہ استدلال ہے, بات یہ کوئی منفی چیز ہے ہی نہیں. پھر قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی کسی جگہ پہ, تاریخ میں نقل نہیں ہوئی, بلکہ قرآن مجید میں یہ نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو ساحر ہے, سحر کر دیتا ہے, یہ نقل ہوا ہے. تو اس وجہ سے کوئی منفی چیز نہیں ہے. باقی یہ تو یہ تو کسی بھی ذخیرے کو آدمی کسی درجے میں چیلنج کر سکتا ہے. یعنی یہ تب ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا ہم نے دریافت کر لیا ہے ایک منفی تبصرہ بھی, تو اس وقت تک حیثیت مسلم. بھائی تاریخی واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو آپ اگر اس کی نفی کریں گے تو تب زیر بحث آئے گا نا. محض یہ کہہ دینا کہ اس بات کا امکان ہے کہ تمام منفی تبصرے زور بازو سے نکال دیے گئے, یعنی اس کی کوئی مثال ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کے بارے میں کسی منفی تبصرے کو نکال دیا؟ مثلا قدریہ اور جبریہ کی بحثیں جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ شروع ہو گئی, تبصرے موجود ہیں اس کے اوپر, فلسفے کی بحثیں شروع ہو گئی ان کے اوپر تبصرے موجود ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کن لوگوں کی کیا آرا تھی, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے تبصرے نکال دیے گئے تاریخ کے اندر. اچھا مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال کے واقعات پیش آئے, اس میں ایک دوسرے کے اوپر سخت سے سخت تبصرے موجود ہیں, دونوں مورخین نقل کر دیتے ہیں, یعنی وہ مواد موجود ہے اس کے اندر سارا کا سارا. اب اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حتمی حجت ہے, ایسا نہیں ہوتا. حتمی حجت تو یہ ہے کہ کوئی منفی چیز موجود نہیں, یعنی ایکسیپٹڈ ہے. عربی زبان کے جو علماء و دبا ہیں, سوال یہ ہے کہ اب تو دور جمہوریت شروع ہو گیا, اب کیا چیز. طہٰ حسین جیسا آدمی بھی یہ فخر کرتا ہے کہ الایام میں میں نے قرآن کے قریب کی زبان لکھی, یعنی یہ تو ایک صاحب ذوق آدمی محسوس کر لیتا ہے, ایسا نہیں. باقی یہ کہ جی موجودہ زمانے میں لوگ کرتے رہتے ہیں. وہ مورری جو ہے مشہور عرب شاعر ہے, اس نے ایک پوری پوری کتاب لکھی تھی غفران کے نام سے, علامہ اقبال کی بال جلیل میں آپ نے پڑھا ہوگا, وہ ہے نا ایک مشہور نظم ان کی, کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری, پڑھی ہوگی. تو اس میں انہوں نے دونوں کتابوں کا ذکر کیا ہے, کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات, تو یہ دونوں اس کی کتابیں ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے بڑی فصیح و بلیغ کتاب لکھی ہے, لیکن قرآن جیسا سہل, جیسا رواں, جیسا سلیس ہے, معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے اوپر گویا ایک سمندر آ گیا ہے, یہ چیز نہیں. انہوں نے کہا کافی دنوں سے جو نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے میری بھی پڑھی جائے گی تو ہو جائے گی نواں. تو لکھنے میں تو لوگ لکھ ہی لیتے ہیں, تو فرق نہیں پڑتا. بڑی غیر معقول کیسٹ ہے جناب یہ. تو اب تیسرے حصے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ ختم کر دو, اور میں ڈرتا بہت ہوں ان سے. تو اب کتنے منٹ باقی؟ چار یا پانچ.
دو اعلانات کرنے, ایک تو شہداد سلیم صاحب یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے یہ بتایا فاطمہ حضرات کے المورد میں مارچ سے, شہداد صاحب مارچ سے پہلی یکم مارچ سے چار مہینے کا عربی بول چال کا ایک کورس شروع ہو رہا, تو شہداد سلیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اس کے بعد نماز بھی پڑھیں گے, تو جو حضرات اس کے بارے میں داخلہ لینا چاہتے ہوں یا معلومات کرنا چاہتے ہوں وہ شہداد صاحب سے رابطہ کر لیں. دوسری آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اس بات کا جب آغاز کیا گیا تھا تو یہ بات سامنے تھی کہ بڑی سے بڑی جگہ لے لی جائے. پچھلی دفعہ میں نے ایک باہر پرچہ لکھ کے لگایا تھا کہ کچھ لوگ واجبات ادا کر دیں, تو آج صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اب یہ کلاس ہم آرام سے دارالاشراک میں منعقد کر سکتے ہیں. 100 افراد میں سے صرف 18 افراد نے اپنے واجبات ادا کیے ہیں, اگلی دفعہ ایسا دوسری صورتحال اور باہر کو یہ صاف کرے گا.
شہداد سر جناب مجھے جو آپ سے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی جمعرات کو عید, جمعے اور ہفتے کو عید کا امکان ہے, تو چونکہ جمعرات کو اگر جمعے کو عید ہوئی تو لوگوں کو جانا ہوتا ہے اپنے علاقوں میں, تو اس وجہ سے اچھا ہو گیا تو اب ہو سکتی ہے بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات کو آپ لوگ آنا چاہتے ہیں؟ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو آپ لوگوں کی رعایت کر رہا تھا کہ اگر عید کے لیے جانا ہوتا ہے تو جی اچھا آپ دیکھیں مسلمان کبھی کوئی معاملہ اختلاف کے بغیر طے نہیں ہونے دیتے. تو آپ یہ کنفرم ہے کہ عید ہفتے کے دن ہے, تو کوئی غیر معمولی اگر لوگوں کو کوئی مشقت ہے تو بتا دیں کچھ لوگ, ورنہ پھر ہوگی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جمعرات کو یہ تو ہوگی, درس کے بارے میں کل دیکھ لیں گے, وہ تو کل کا موضوع ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں لیکن وہ اصل میں ایک تنہا آواز ہے نا, تو اب میں کیا کروں, جمہوریت کا زمانہ ہے. لوگوں کا موڈ نہیں ہے چھٹی کرنے کا, حالات بہت خراب ہیں. اب آپ جا کے وہاں سے عید آئندہ سے بدھ کو کیا کریں تاکہ چھٹی ہو جائے. تو انشاءاللہ جی حسب معمول پھر جمعرات کو ہم ملیں گے اور آگے چلیں گے اگر ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی. تو اب آپ نماز پڑھیے.